اچھا بھائی، آج ہم ہدایہ کی جلد ثانی کتاب النکاح سے شروع کریں گے. آئیے شروع میں سب دعا پڑھ لیں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم. ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. ربنا يسر لنا هذا العلم ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. آمين آمین ثم آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارک وسلم. اچھا بھائی، اب کتاب میں سے بھی تھوڑی عبارت پڑھ لیجئے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب النکاح. قال النکاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي، لأن الصيغة وإن كانت للإخبار وضعا فقد جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجة. وينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل، مثل أن يقول زوجني فيقول زوجك، لأن هذا توكيل بالنكاح والواحد
يتولى طرفي النكاح على ما نبينه ان شاء الله تعالى. اچھا دیکھیے بھائی، کتاب کی عبارت پھر دیکھ لیجئے. کتاب النکاح. قال النکاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي، لأن الصيغة وإن كانت للإخبار وضعا فقد جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجة. وينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل، مثل أن يقول زوجني فيقول زوجتك، لأن هذا توكيل بالنكاح، والواحد يتولى طرفي النكاح على ما نبينه إن شاء الله تعالى. صاحب ہدایہ کے احوال تو آپ جلد اول میں پڑھ چکے ہوں گے، لیکن یہاں مختصراً میں پھر ذکر کر دیتا ہوں. یاد رکھو، صاحب ہدایہ جو ہیں ان کا لقب برہان الدین تھا بھائی. قدیم زمانے کے اندر جو بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، ان کو قوم کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے اور علماء کی طرف سے ان کو لقب دیے جاتے تھے بھائی. جتنا بڑا عالم ہوتا ویسا ہی اس کی شان کے مطابق ان کو لقب دیا جاتا تھا بھائی. تو صاحب ہدایہ کا لقب برہان الدین تھا بھائی. برہان الدین یعنی وہ برہان کا معنی ہے دلیل بھائی، یعنی وہ دین کی دلیل ہیں بھائی. اللہ نے ان کو علم میں اتنا اونچا مقام دیا تھا کہ اس زمانے کے علماء ان کو دین کی دلیل قرار دیتے ہیں بھائی. اور ان کی کنیت ابو الحسن ہے بھائی، ابو الحسن عرب کے اندر جو ہے کنیت رکھی جاتی تھی، اور یہ کسی شخص کے معزز ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی. تو بڑے بڑے معزز لوگ اپنی کنیت رکھتے تھے بھائی. تو صاحب ہدایہ کی جو کنیت تھی وہ ابو الحسن تھی بھائی، اور آپ کا نام علی ہے، اور آپ بیٹے ہیں ابو بکر کے. تو علی ابن ابو بکر، اور آپ فرغانی اور مرغینانی کی نسبت سے مشہور ہیں بھائی. جیسے لاہور والا لاہوری کہلاتا ہے، ملتان والا ملتانی کہلاتا ہے، اسی طرح صاحب ہدایہ جو ہے، صاحب ہدایہ جو ہیں وہ فرغانی بھی کہلاتے ہیں، فرغانی یعنی فرغانہ والے، اور مرغینانی بھی کہلاتے ہیں. فرغانہ ایک بڑے علاقے کا نام تھا، یوں سمجھو جیسے کوئی ضلع ہو یا صوبہ ہو، تو وہ فرغانہ اس کا نام تھا، اور اس کے اندر ایک بستی مرغینان جو ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے صاحب ہدایہ مرغینانی کی نسبت سے مشہور ہیں بھائی، مرغینانی. اور یہ فرغانہ اور مرغینان یہ آج کل اس ملک کو ازبکستان کہتے ہیں بھائی، افغانستان کے اس طرف یہ ملک واقع ہے، روس کے اندر پہلے شامل تھا اور پھر اس کے بعد آزاد ہوا، الگ ملک ہے ازبکستان بھائی. اور یہ علاقہ ماوراء النہر کہلاتا ہے، افغانستان کے دوسری جانب مغربی جانب ایک بڑا دریا ہے بھائی، دریا ہے، اور عربی زبان میں دریا کو نہر کہتے ہیں، نہر. تو ازبکستان دریا کے اس پار ہے، تو یہ سارا علاقہ جو دریا کے اس طرف تھا اس کو ماوراء النہر کہتے تھے، یعنی دریا کے پیچھے کا علاقہ، دریا کے دوسری طرف کا علاقہ. اور یہاں کے علماء نے دین کی عظیم خدمات سر انجام دی ہیں، انسان دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے بھائی. قدیم زمانے کے جتنے بڑے بڑے علماء دیکھ لیں اکثر آپ کو اسی علاقے کے ملیں گے بھائی. یہ بخارا اور سمرقند اسی علاقے کے اندر واقع ہے بھائی، اور امام بخاری بھی اس علاقے کے ہیں، امام مسلم بھی وہاں کے ہیں، صاحب ہدایہ بھی وہاں کے ہیں، اور علامہ ابن کثیر بھی وہاں کے ہیں. جتنے آپ دیکھتے جائیں اکثر علماء آپ کو اس علاقے کے ملیں گے. تو اس علاقے والوں نے دین کی بڑی عظیم خدمات سر انجام دیں، تو صاحب ہدایہ بھی اس علاقے کے تھے، یعنی یوں کہو بھائی یعنی روس کے علاقے کے تھے. کہاں تھے؟ اب تو روس ٹوٹ چکا ہے، ختم ہو گیا، لیکن یہ پہلے اسی میں داخل تھا کچھ عرصہ قبل بھائی. تو یہ ازبکستان علاقہ ہے بھائی. اور صاحب ہدایہ آپ کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ 511 ہجری میں علماء لکھتے ہیں، 511 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور جبکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش 530 ہجری میں ہوئی ہے. تو پیدائش کس سن میں ہوئی یہ قطعی اور یقینی طور پر علم نہیں، البتہ بعض 511 ہجری ذکر کرتے ہیں اور بعض 530 ہجری ذکر کرتے ہیں. اور صاحب ہدایہ کی وفات جو ہوئی ہے وہ 593 ہجری میں ہوئی ہے، 593 ہجری میں، ذوقعدہ کے مہینے میں، 14 ذوقعدہ کو، اور پیر کی رات آپ کا انتقال ہوا بھائی، پیر کی رات. صاحب ہدایہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے اصولی تھے، اور بہت بڑے ادیب تھے بھائی. یہ ہدایہ یہ فقہ کے اعتبار سے صرف اونچی کتاب نہیں ہے، بلکہ علم ادب کے اعتبار سے بھی بہت اونچی کتاب ہے بھائی، بہت اونچی کتاب. یہ جو ہدایہ ہے اس کا متن بھی صاحب ہدایہ نے خود ترتیب دیا. صاحب ہدایہ خود ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے قدوری اور امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب جامع صغیر سے اخذ کرتے ہوئے ایک متن ترتیب دیا، اور اس کا نام انہوں نے بدایت المبتدی رکھا. تو یہ دو چار چیزیں جو اب میں ذکر کر رہا ہوں یہ آپ نے یاد رکھنی ہیں بھائی, یاد رکھنی ہیں. اس ہدایہ کے متن کا کیا نام ہے؟ بدایت المبتدی, بدایت المبتدی. اور یہ متن کس سے تیار کیا انہوں نے؟ قدوری سے اور جامع صغیر سے. اکثر عبارات قدوری کی ہیں متن جو ہے, لیکن کہیں کہیں جہاں ضرورت پیش آتی ہے کوئی مسئلہ جو جامع صغیر کے اندر ذکر کیا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے, اور قدوری کے اندر وہ مسئلہ ذکر نہیں اور صاحب ہدایہ اس کو بھی ضروری سمجھتے ہیں تو پھر وہ اس کو ساتھ ملا لیتے ہیں. البتہ زیادہ عبارات جو ہیں وہ صاحب قدوری کی لیتے ہیں, چنانچہ اسی لیے ہر صفحے پر آپ کو قدوری کی عبارتیں یہاں ملیں گی اور پھر ان کی شرح کرتے ہیں صاحب ہدایہ بھائی. صاحب ہدایہ نے جب یہ متن لکھا بدایت المبتدی تو پھر اس کی شرح بھی انہوں نے خود لکھی اور اس کا نام انہوں نے رکھا کفایت المنتہی. متن کیا ہے؟ بدایت المبتدی, اور شرح کیا؟ کفایت المنتہی. بدایت المبتدی بھائی دیکھو نام ترجمے میں غور کرو, مبتدی ابتدائی طالب علم, بدایت المبتدی بدایہ کا معنی ہے شروع کرنا آغاز کرنا, بدایت المبتدی مبتدی طالب علم کا آغاز بھائی اس کی ابتدا جو ہے یعنی اس سے وہ ابتدا کرے. اور کفایت المنتہی, منتہی کہتے ہیں آخری درجے کا طالب علم یعنی جو علوم کی تکمیل کر رہا ہے, تو کفایت المنتہی یعنی یہ ایسی شرح ہے جو منتہی طالب علم کے لیے کافی ہے بھائی, وہ اس کو پڑھ لے تو یہ اس کے لیے کافی ہے. تو یہ جو کفایت المنتہی شرح لکھی صاحب ہدایہ نے یہ 80 جلدوں میں تھی, 80 جلدوں میں. قدیم علماء کی محنت پر اور ان کے اوقات میں برکت پر انسان غور کرتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے بھائی کہ یہ کیسے لوگ تھے بھائی اور کتنی برکت تھی ان کے وقت کے اندر. 80 جلدوں کے اندر ایک کتاب لکھی اور ایسی کتاب کہ جس کو دیکھ کر لوگ دنگ رہ جائیں گے. عام کتاب نہیں کہ بس لکھتے چلے گئے, نہیں, ایک ایک لفظ سوچ کر اور عبارات بنا کر مسائل ذکر کرتے ہوئے. اور پھر آج کل تو روشنائی والے قلم ہیں, آپ قلم میں سیاہی روشنائی بھر لیتے ہیں اور پھر لکھتے چلے جاتے ہیں, پرواہ نہیں ہوتی جتنے بھی صفحے لکھیں. پہلے تو قلم وہ سیاہی میں ڈبو ڈبو کر ایک ایک لفظ لکھنا پڑتا تھا بھائی, یعنی تیز لکھ ہی نہیں سکتا تھا آدمی زیادہ. وہ یہ مسائل سوچتے بھی تھے, دلائل کو اکٹھا بھی کرتے, ان کو ترتیب بھی دیتے تھے, اپنی طرف سے نئے نئے دلائل بھی ذکر کرتے تھے قرآن و حدیث میں غور کر کے, اور پھر یہ سارے کو لکھتے. اور تو انہوں نے 80 جلدوں میں لکھا. اسی طرح بعض کتابیں جو ہیں وہ سینکڑوں جلدوں میں ہیں, انسان سنتا حیران رہ جاتا ہے. تو صاحب ہدایہ نے یہ 80 جلدوں میں شرح لکھی, پھر خیال ہوا کہ یہ تو بڑی طویل ہو گئی, 80 جلدیں بھائی اتنی ہمت کون کرے گا کہ 80 جلدوں کو پڑھے بھائی. چنانچہ پھر آپ نے ارادہ کیا اور 4 جلدوں میں اس کا خلاصہ لکھا, ان 80 جلدوں کا خلاصہ 4 جلدوں کی صورت میں لکھا, گویا ایک ایک جلد 20-20 جلدوں کا خلاصہ بن گئی بھائی. تو 4 جلدوں میں اس کا خلاصہ لکھا اور اس کا نام ہدایہ رکھا. تو ہدایہ کی کل 4 جلدیں ہیں, آج ہم جلد ثانی پڑھ رہے ہیں بھائی. اور یہ جو 4 جلدیں لکھیں یہ صاحب ہدایہ نے تقریباً 13 سال کے عرصے میں لکھیں. پہلے وہ 80 جلدیں لکھیں پھر ان کا خلاصہ 13 سال میں لکھا بھائی. تو شب و روز محنت کرتے ہوئے 13 سال میں صاحب ہدایہ نے یہ خلاصہ تحریر فرمایا. اور صاحب ہدایہ بڑے متقی اور پرہیزگار انسان تھے بھائی, اور یہ جو ہدایہ وہ تصنیف فرما رہے تھے اس سارے عرصے میں وہ روزہ رکھتے تھے اور کوشش فرماتے تھے کہ کسی کو روزے کے بارے میں پتہ ہی نہ چلے بھائی. تو چنانچہ گھر سے خادم کھانا لے کر آتا تو صاحب ہدایہ فرماتے کہ رکھ کر چلے جاؤ, وہ کھانا رکھ کر چلا جاتا. پھر صاحب ہدایہ کسی طالب علم وغیرہ کو بلاتے اور وہ کھانا اسے کھلا دیتے, اور پھر خادم آتا برتن خالی ہوتے تو وہ سمجھتا شاید صاحب ہدایہ نے کھانا کھا لیا ہے. تو اس طرح صاحب ہدایہ نے 13 سال تک اس اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے اور حد درجے کی محنت و مشقت کرتے ہوئے یہ کتاب تصنیف فرمائی گئی، اور عند اللہ پھر اس کو وہ قبولیت حاصل ہوئی کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو علماء اور طلباء کی توجہ کا مرکز بنا دیا. سینکڑوں سال سے یہ مدارس دینیہ کے اندر یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے بھائی، اور یہ کسی بھی کتاب کے عند اللہ مقبول ہونے کی علامت ہے، اور یہ فقہ حنفی کی معتبر ترین کتابوں میں سے ہے بھائی ہدایہ. اور میں نے ذکر کیا کہ اس کے عبارات نہایت فصیح و بلیغ ہیں. یہ تو فقہی مسائل ذکر فرما رہے ہیں لیکن عبارات اتنی فصیح و بلیغ ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. آپ خود بھی دیکھیں گے، آپ کو بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہوگا بھائی. لیکن جو عربیت کے ماہرین ہیں وہ اس کی عبارتیں دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں. علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ، جو اس قریب کے زمانے میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور اللہ نے ان کو ایسا عظیم حافظہ اور ایسا ذہن نصیب فرمایا تھا کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے بھائی. دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک ہے حافظہ اور ایک ہے چیزوں کا تجزیہ کرنا. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو محدثین گزرے ہیں یہ ان کو اللہ نے حافظہ بہت قوی نصیب فرمایا تھا، اور یہ جو فقہا ہیں ان کا حافظہ تو تیز تھا لیکن محدثین کے مقابلے کا نہیں. یہ نہیں کہ ان کا ذہن کمزور تھا، نہیں، حافظہ ان کا بھی بہت قوی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ نے چیزوں کی تجزیہ کرنے کی صلاحیت دی تھی. یہ قرآن و حدیث میں غور کر کے مسائل نکالتے تھے جہاں تک عام انسان پہنچ نہیں سکتا بھائی. تو ذہن میں چیزوں کو محفوظ کرنا اور چیز ہے، اور پھر اس میں غور و فکر کر کے نئے نئے مسائل نکالنا اور دلائل کا استنباط کرنا، دلیل بنانا، سورہ کبرا ملانا اور کھرے کھوٹے کو پہچاننا کہ کون سی بات قوی ہے، کون سی بات کمزور ہے، کون سی دلیل مضبوط ہے، ان سب کا تجزیہ کرنا اور نتیجے تک پہنچنا یہ ایک الگ صلاحیت ہوتی ہے. تو بعضوں کو اللہ نے ایک صلاحیت زیادہ دی، بعضوں کو دوسری صلاحیت زیادہ دی، لیکن علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ ان کو اللہ نے، انسان غور کرتا ہے تو اللہ نے ان کو دونوں صلاحیتیں کمال درجے کی نصیب فرمائی تھیں. وہ خود فرماتے تھے کہ میں مجتہد ہوں، میں مجتہد ہوں. تو علماء ذکر کرتے کہ حضرت آپ تو امام صاحب کی پیروی کرتے ہیں، پھر مجتہد کیسے ہو گئے؟ مجتہد تو خود قرآن و حدیث میں غور کر کے مسائل نکالتا ہے. فرمایا کہ نہیں، میں مجتہد ہوں اور میں قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے مسائل نکالتا ہوں، لیکن عجیب بات یہ ہے میں جو بھی مسئلہ قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے نکالتا ہوں وہ بعین ہی وہی ہوتا ہے جو امام صاحب نے نکالا ہے بھائی، یا ان کے تلامذہ نے نکالا ہے. اور ان کو اللہ نے انتہائی قوی حافظہ بھی نصیب فرمایا تھا. یہ کسی کتاب کی عبارت پر سرسری نظر ڈال لیتے تھے تو 25-30 سال تک ان کو بھولتا ہی نہیں تھا، اور جس کتاب کو گہری نظر سے دیکھ لیتے تھے وہ تو پھر ساری زندگی ہی ان کو نہیں بھولتی تھی. اخبار کا مطالعہ نہیں کرتے تھے. بعضوں نے ذکر کیا کہ حضرت آپ اخبار کیوں نہیں دیکھتے؟ فرمایا بھائی میں جو کچھ پڑھتا ہوں میرے حافظے میں محفوظ ہو جاتا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ بیکار باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کی. تو علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ، جن کا ایسا ذہن تھا، ایسا حافظہ تھا، ان سے جب کوئی بڑی کتابوں کے بارے میں پوچھتے کہ حضرت یہ بڑی زبردست کتاب ہے، کیا آپ اس جیسی کتاب لکھ سکتے ہیں؟ تو فرماتے اس سے بہتر میں لکھ سکتا ہوں. لیکن چند کتابیں ایسی تھیں جن کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ اتنی بلند کتابیں ہیں، ان کی عبارتیں اتنی اعلی درجے کی ہیں کہ میں ایسی کتاب نہیں لکھ سکتا. تو 3-4 کتابیں تھیں اور ان میں سے ایک ہدایہ ہے بھائی. ہدایہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ اس کی عبارتیں اتنے اعلی درجے کی ہیں کہ میں اس جیسی چند سطریں بھی نہیں لکھ سکتا، چند لائنیں بھی میں نہیں لکھ سکتا بھائی. اتنی فصیح عبارتیں ہیں. تو یہ تھے صاحب ہدایہ بھائی. اور میں نے بتلایا کہ ان کا انتقال جو ہے وہ 593 ہجری میں ہوا ہے بھائی. 593 ہجری میں اور صاحب ہدایہ کی عادت تھی کہ وہ درس کی ابتدا ہمیشہ بدھ کے دن فرمایا کرتے تھے. طلباء کو جب بھی نیا درس شروع کرواتے تو بدھ کے دن درس کی ابتدا کرواتے. اسی لیے ہم نے بھی آج بدھ کے دن اس کتاب کی ابتدا کی ہے. اور صاحب ہدایہ اس سلسلے میں ایک حدیث ذکر فرماتے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بدھ کے دن جو کام شروع کیا جائے وہ پورا ہوتا ہے, پورا ہوتا ہے. اور مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح کا ذکر حدیث میں جمعرات کے دن کے بارے میں بھی ملتا ہے اور پیر کے دن کے بارے میں بھی ملتا ہے. معلوم ہوا بدھ کے دن یا جمعرات کے دن یا پیر کے دن کوئی کام شروع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں خاص برکت فرماتے ہیں اور وہ کام تکمیل تک پہنچتا ہے. بھائی تو یہ تھے صاحب ہدایہ کے مختصر احوال. بھائی اس ساتھ ساتھ علم فقہ کی تاریخ, موضوع اور غرض و غایت وہ بھی آپ پڑھ چکے ہوں گے پہلی جلد کے اندر بھی, قدوری وغیرہ میں بھی, لیکن مختصراً پھر میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں کہ علم فقہ کی تعریف کیا ہے. یاد رکھو علم فقہ هو علم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ عن ادلتہا التفصیلیہ. هو علم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ عن ادلتہا التفصیلیہ. علم هو علم, وہ جاننا ہے کس چیز کو؟ احکام شرعیہ عملیہ کو. احکام شرعیہ, دیکھو شرعیہ کی قید آئی تو غیر شرعی احکام نکل گئے. یہاں صرف شرعی احکام کی بحث ہوگی اور نیز الاحکام الشرعیۃ العملیہ, عملیہ کی قید کے ذریعے ان احکام کو نکال دیا جن کا تعلق عقیدے سے ہے. بھئی ایک ہے عمل اور ایک ہے عقیدہ. عمل جس میں انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے, جیسے دیکھو نماز میں عمل کرنا پڑے گا, قیام, رکوع, سجدہ وغیرہ. روزے کے اندر بھی عمل ہے کہ کھانے پینے وغیرہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے. ذکر بھی آپ اللہ کا کرتے ہیں تو زبان کو حرکت دینی پڑتی ہے. تو یہ چیزیں یہ عمل ہیں بھائی, اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے بھائی, اس میں کوئی عمل نہیں کرنا پڑتا. جیسے اللہ ایک ہے, دیکھو یہاں کچھ کرنا نہیں پڑا, ہاں بس یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے, یہ عقیدہ رکھنا ہے, اس کو ماننا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں, جنت موجود ہے, جہنم موجود ہے, اور اسی طرح قیامت کا دن قائم ہوگا. تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ عقیدے ہیں. اس میں اعتقاد رکھنا پڑتا ہے, عقیدہ رکھنا پڑتا ہے, اور عمل کی اس میں حاجت نہیں. تو یہاں فقہ کے اندر عقیدے کی بحث نہیں ہوگی, عقیدے کی بحث علم کلام میں ہوتی ہے بھائی, علم کلام کے اندر. تو وہ علم بالاحکام الشرعیہ العملیہ, علم فقہ وہ نام ہے احکام شرعیہ عملیہ کے جاننے کا. عن ادلتہا التفصیلیہ, ان کے ادلہ تفصیلیہ سے, یعنی تفصیلی دلائل کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یعنی ہر ہر مسئلے کی دلیلیں ذکر ہوں گی بھائی. نماز کی کیا دلیل ہے, پھر نماز کے اندر قیام کی کیا دلیل ہے, رکوع کی کیا دلیل ہے, سجدے کی کیا دلیل ہے, روزہ ہے, روزے کی کیا دلیل ہے. ہر ہر مسئلے کی الگ الگ دلیلیں ذکر ہوں گی یہاں پر. جبکہ اس کے مقابلے میں اصول فقہ ہے, اصول فقہ کے اندر ایک قانون اور ضابطہ ذکر کیا جاتا ہے اور پھر اس قانون اور ضابطے پر کئی مسائل نکالے جاتے ہیں. قانون اور ضابطہ ایک اور پھر اس پر کئی مسائل مرتب کر لیے, تو وہ کیا ہے؟ اصول فقہ, فقہ کے اصول, قوانین بھائی, ضابطے. لیکن یہ جو فقہ ہے اس کے اندر قوانین اور ضابطے نہیں ہوں گے بلکہ ہر ہر مسئلے کی الگ الگ دلیل ذکر ہوگی بھائی. تو یہ معنی ہے ادلہ تفصیلیہ کا. اور ادلہ تفصیلیہ آپ جانتے ہیں چار ہیں بھائی, قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس. کسی بھی چیز کی دلیل آپ ذکر کرتے ہیں بھائی احکام شرعیہ میں سے, کسی بھی چیز کی آپ دلیل ذکر کرتے ہیں تو کس سے ذکر کرتے ہیں؟ انہی چار چیزوں سے, قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس سے. تو یہ ہیں ادلہ تفصیلیہ, ہر ہر مسئلے کے لیے انہی چاروں میں سے اس کی جو جو دلیلیں ہیں، قرآن میں جو جو دلیلیں ہیں، حدیث میں جو جو دلیلیں ہیں، اجماع ہے یا قیاس ہے، ان سب کو ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ ہے علم فقہ. تو علم فقہ کی کیا تعریف ہوئی؟ وہ علم بالاحکام الشرعیت العملیت عن ادلتها التفصیلیہ، احکام شرعیہ عملیہ کو جاننا ان کے ادلہ تفصیلیہ سے. اور اس کا موضوع جو ہے وہ فعل مکلف ہے. مکلف، کلف یکلف تکلیف کا معنی ہوتا ہے ذمہ دار بنانا. یہ انسان کیا ہے؟ اس کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، آخرت میں اسے پوچھا جائے گا بھائی اس کے تمام اعمال کے بارے میں. تو یہ جو ذمہ دار آدمی ہے اس کا فعل جو ہے وہ علم فقہ کا موضوع ہے بھائی. اس کے ہر ہر فعل کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے بھائی. اور مکلف کون ہے؟ عاقل بالغ. عاقل ہو، عقل رکھنے والا ہو اور بالغ ہو بھائی، تو وہ مکلف ہے بھائی. تو علم فقہ کا موضوع کیا ہے؟ فعل مکلف. مکلف آدمی کا فعل، یعنی عاقل بالغ آدمی کا فعل بھائی. اور علم فقہ کی غرض و غایت اور اس کا مقصد جو ہے وہ سعادت دارین ہے، یعنی دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا. کہ دنیا میں بھی ہماری زندگی کامیابی کے ساتھ گزرے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہو بھائی. ہم اللہ کے احکام پر جب عمل کریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. تو موضوع کیا ہوا؟ فعل مکلف. اور غرض و غایت کیا ہوئی؟ سعادت دارین بھائی. یہاں تک باتیں سمجھ میں آ گئیں اچھی طرح؟ باقی پھر کل انشاءاللہ پڑھیں گے. چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.